इनमें से जो पहला दायरा है वो अगर आप अंदर उतर कर गौर करें और उसको देखें तो वो औरतों के मामले में दोनों तहजीबों के रवैये का है। मैं यहां तहजीब का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मजहब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा। हमारी तहजीबी रवायत जो कुछ अब तक चली आ रही है या रही है, अब तो बहुत कुछ उसमें तब्दीली आई है, लेकिन बहरहाल जो रवायत चली आ रही थी उसका अमूमी एहसास यही था कि ख्वातीन का दायरा अमल असल में उनका घर है, उनको बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, शौहर की खिदमत करनी चाहिए। जिंदगी के मामलात में इस नौयत की उनकी दखल अंदाजी कोई बहुत पसंदीदा नहीं समझी जाती थी, बल्कि अब से कोई 60 70 80 साल पहले तक की हमारी अशराफिया की तहजीब यह थी कि अगर ख्वातीन को कहीं बाहर निकलना है तो कहार आएंगे, डोली ड्यूटी में रख दी जाएगी, उसके बाद वो उठाएंगे और उठाकर ले जाएंगे, और अगर किसी दूसरे घर में जाना है तो वहां जाके डोली खाली कर देंगे, खुद बाहर खड़े हो जाएंगे। बल्कि इतनी एहतियात की जाती थी कि उसमें दो चार पत्थर भी रख दिए जाएं ताकि कहारों को वजन का एहसास ना हो कि नाजुक अंदाम है या फरबा अंदाम है। यानी ये एक तहजीबी रवायत थी हमारे यहां, और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं था बल्कि उसमें यहां तक नौबत पहुंच जाती थी कि ख्वातीन अगर कपड़े भी अपने धोकर सुखाना चाहें तो वो कहीं अंदर डालेंगी ताकि किसी की नजर उसके ऊपर ना पड़ जाए। अगर उन्होंने बाल भी बनाए हैं और कुछ बाल टूट गए हैं तो उनको कहीं दफन कर दिया जाएगा ताकि किसी पर उसकी किसी की उस पर नजर न पड़ जाए। तो ये एक तहजीबी रवायत का औरतों के मामले में रुझान था जो बहुत हद तक कमजोर हुआ है, लेकिन अब भी जाहिर बात है कि वो मजहबी दायरों में, सकाफती दायरों में, समाजी दायरों में किसी ना किसी तरीके से जहूर पजीर होता है। इसके बिल्कुल बरखिलाफ जो दौरे हाजिर की तहजीब है वो इस तरह के किसी दायरे के फर्क को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उसका अमूमी जहन इस मामले में यही है कि जो काम मर्दों ने करने हैं वो औरतों ने करने हैं, जो औरतों ने करने हैं वो मर्दों ने करने हैं, दोनों का दायरा अमल एक ही है। यानी अब वो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, इकबाल जैसे शख्स से भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि बतूले बाशो पिनहा शोजी असर के दरागोश शब्बीरे बगीरी, ये सूरत हाल पैदा हो चुकी। ये एक दायरा। दूसरा दायरा अगर आप गौर करें तो फनून लतीफा का, यानी जो अमूमी तहजीबी तासुर हमारे यहां और खास तौर पर उसमें मजहबी लोगों के जेर असर कुछ नुमाया होकर सामने आता है वो कम व बेश इसी तरह का, वो मगरब तक भी पहुंचता है, दौरे हाजिर तक भी पहुंचता है, नए नौजवान तक भी पहुंचता है कि ये कुछ बहुत जायज चीजें नहीं है, ये तस्वीर और ये मौसीकी और इस तरह की चीजें, बल्कि ये हराम मुतलक ही है। अलबत्ता ये है कि कुछ मजबूरी हो जाती है, कुछ इस्तरार के आलम में हम उसको किसी हद तक गवारा कर लेते हैं, गवारा कर लेते हैं इसी पैगाम के साथ हमारे यहां कमोबेश उसको देखा जाता है। अब जाहिर है कि फनून लतीफा चूंकि इंसान का मामला यह है कि वो महज एक मादी वजूद नहीं है, एक नफसियाती वजूद भी है, हज भी उठाता है, तफरी भी हासिल करता है, एतजाज भी हासिल करता है, वो कलाम मौजू से लुत्फानंदोज भी होता है, शायरी अदब तस्वीर ये सब चीजें, फिर ये कि इनमें से बाज चीजें हज और एहतजाज से बहुत आगे बढ़कर तमद्दुनी जरूरत बनी है मौजूदा जमाने में। जैसे तस्वीर को आप देखिए कि वो अब सिर्फ बादशाहों को खुश करने के लिए मुसव्विर उनके सामने पेश नहीं कर देता, बल्कि वो इल्म का, इब्लाग का, तहकीक का और बहुत सी चीजों का जरिया बन गई है। फिर उसने नई नई सूरतें इख्तियार करके अब तो एक बड़े पैमाने के ऊपर कम्युनिकेशन की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो इसका भी नतीजा यह निकलता है कि जैसे एक चीज जो एक तरफ गैर मामूली किरदार अदा कर रही होती है और दूसरी जानब उसके बारे में हुरमत या कराहत या नापसंदीदगी के तासुरात पैदा होते हैं, तो इसका नतीजा निकलता है एक तहजीबी नौयत के तसादुम की फजा यहां भी पैदा होती है। और ये कमोबेश तमाम फनून लतीफा के बारे में है। यानी शायरी में भी हमारे यहां तो यह ना कि अल्ताफ हुसैन हाली शायरी करेंगे भी, और जब करेंगे तो उसी में ये कहेंगे कि गुनाहगार वहां छूट जाएंगे, सारे जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे। तो ये एक एहसास है जिसके साथ हमारे यहां इन तमाम फनून या उलूम को देखा जाता रहा। दूसरा दायरा ये। तीसरा दायरा अगर आप गौर करके देखें तो वो है कि जिसमें गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात या दूसरे मजहब वालों के साथ ताल्लुकात जेरे बहस आते हैं। जब मुसलमान अपने दीन, मजहब या अपनी रवायत या जो कुछ उन्होंने समझा उसमें देखते हैं तो इस तरह की बातें उनके सामने आती हैं कि यहूद और नसारा के साथ उनकी कोई दोस्ती नहीं हो सकती, इनके साथ एक अबदी दुश्मनी है जिसमें परवरदिगार ने उनको डाल दिया है, हर हाल में इनके दरमियान असलन एक हरब ही की कैफियत या जंगी की कैफियत रहनी है, और फिर ये कि चूंकि मुसलमान एक हक पर कायम मिल्लत है, अगर उसके हाथ में किसी वक्त दुनिया का इख्तदार आ जाता है تو وہ دنیا میں کسی اور قوم کو اقتدار کے منصب پر فائز نہیں رہنے دے گی. اقتدار اس کا ایک ابدی حق ہے جس کو اس نے حاصل کرنا ہے, اور اس کے لیے اس کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے. یہ تو وہ گوارا کر لے گی کہ دنیا میں کوئی عیسائی رہے یا کوئی یہودی رہے یا کوئی ہندو رہے, لیکن عیسائیت یا ہندو مت یا کسی اور مذہب کے ہاتھ میں اقتدار ہو اس کو گوارا نہیں کرے گی. یہ ایک ہمارے ہاں کا پیغام ہے جو پہنچتا ہے, اور وہ بالخصوص جو اس وقت تحریکیں اٹھی ہیں ان کے ذریعے سے بہت زیادہ پہنچتا ہے یا پہنچا ہے. تو اس کے نتیجے میں بھی ظاہر ہے کہ ایک تصادم کی نفسیات پیدا ہوتی ہے دوسری جانب بھی, اور یہ محسوس ہوتا ہے. چونکہ یہ بات اصول کی حد تک کہہ لیجئے, عملاً تو بہت کم مانی جاتی ہے, اصول کی حد تک دور حاضر میں مان لی گئی ہے کہ قوموں کو ایک حق کے خود ارادی حاصل ہے, ان کی قومی سرحدوں کا احترام کیا جانا چاہیے, ان کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے, ہر قوم اپنی حکومت خود قائم کر سکتی ہے, کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر چڑھ دوڑے. اصول کی حد تک یہ باتیں کم و بیش دور حاضر کی تہذیب کہتی ہے. تو یہ بھی ایک دائرہ ہے, تیسرا بڑا دائرہ جس میں کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی حد تک تصادم کی شکل ہوگی. پھر اسی کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو ہمارے اندرونی معاملات میں بھی در آتا ہے. جب ظاہر ہے کہ ہماری طرف سے کچھ اس طرح کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس اسلامی ریاست میں دوسرے مذہب والوں کی حیثیت دوسرے درجے کے شہری کی ہوگی, اور وہ جزیہ دے کر اور پست ہو کر زندگی بسر کریں گے, ان کو کلیدی مناصب نہیں مل سکتے, وہ سوسائٹی کے اندر اس سطح پر شریک نہیں ہو سکتے. تو یہ چیز بھی ایک میسج یا ایک پیغام دیتی ہے جس میں بظاہر تصادم یا افتراق کی ایک شکل عالمی سطح پر پیدا ہوتی ہے. چوتھا جو اس میں ایک بڑا دائرہ ہے جس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ہم مختلف جگہ پر کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں, اور وہ ایک مختلف جگہ پر کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں, وہ دائرہ وہ ہے کہ جس میں آپ یہ طے کرنے بیٹھتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس دینی اقدار ہے, دینی احکام ہیں, ان کو اگر آپ کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو آپ معاشرے کے افراد کے اوپر سٹیٹ کی طاقت سے کتنا نافذ کریں گے. اس پچھلے صدی میں, خاص طور پر 20ویں صدی میں, آپ جانتے ہیں کہ تین حکومتیں قائم ہوئی ہیں جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئی, مسلمانوں کے حق قائم ہوئی. سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں ایک حکومت سعودی عرب میں قائم ہوئی. وہ ایک مذہبی تحریک تھی, ان کا ایک خاص تعلق سعود خاندان کے ساتھ پیدا ہوا. پھر اس کے بعد شریف کے خلاف بغاوت کی ایک لہر اٹھی, اور اس زمانے کی جو بین الاقوامی سیاست تھی اس نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا, اور پھر ایک حکومت قائم ہو گئی. کیونکہ وہ حکومت ایک مذہبی معاہدے کے تحت قائم ہوئی, اس نے اپنے آپ کو ایک مذہبی حکومت کی حیثیت سے پیش کیا, اور اس حکومت میں جو نظام سامنے آیا, جو فرد اور حکومت کے تعلقات سامنے آئے, اور جس طریقے کی حکومت کی فرد کے معاملات میں مداخلت بظاہر سامنے آئی, جس میں یہاں تک بھی نوبت پہنچی کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند سال پہلے یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ کیا کوئی خاتون ڈرائیونگ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, تو یہ معاملات ظاہر ہے کہ ایک صورت بنے. پھر اس کے بعد ایران میں ایک حکومت قائم ہوئی, اور ظاہر ہے کہ چونکہ اس زمانے میں ڈیموکریسی کے حق میں ایک فکری انقلاب برپا ہو چکا ہے, اس میں کم و بیش وہ حکومت پاپائیت کے اصول پر قائم کی گئی, اور اس میں علماء کو ایک خصوصی اقتدار حاصل ہوا, اور پھر اس نے بھی بہت سے اس نوعیت کے احکام پاسداران انقلاب کے ذریعے سے افراد پر نافذ کیے. پھر طالبان کی ایک حکومت قائم ہوئی, اور اس میں فٹ بال کھیلنے کے لیے نیکر پہننے تک کے معاملات زیر بحث آ گئے ریاست کے حوالے سے, یہاں تک کہ ہمارے ایک بڑے دانشور اور علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو بھی افغانستان میں داڑھی رکھ کر جانا پڑا, اور بعد میں آ کے طالبان کی تعریف میں رتب اللسان ہونا پڑا. تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی, اس سے بھی ایک میسج سامنے آتا ہے کہ اگر اس نوعیت کی کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ فرد کی آزادیوں میں کہاں تک مداخلت کرے گی. یہاں تک کہ اسی کا ایک ظہور اگر آپ نے غور فرمایا ہو تو اس وقت ہوا جب سرد کی حکومت کی طرف سے حسبہ بل پیش کیا گیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پوری کی پوری مرکزی حکومت معلوم ہوتا تھا کہ اسی ایک مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے, یہاں تک کہ سپریم کورٹ تک کو مداخلت کرنا پڑی, اور اس کے بعد کہیں جا کر اس معاملے کو ہم بڑی حد تک کنٹرول کرنے میں بظاہر کامیاب ہوئے. تو یہ ایک بڑا دائرہ ہے جس کے اندر بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک تصادم کی یا ایک بات کے دوسری جگہ سے دیکھنے کی فضا دو تہذیبوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے. پھر ایک دائرہ وہ ہے کہ جس دائرے میں آپ یہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک ریاست کا نظم قائم کر لیا ہے تو اس کے اندر آپ کے کچھ خصوصی قوانین ہیں, اور ان میں بالخصوص جرم و سزا کے بارے میں جو خصوصی قوانین ہیں, جس طرح ہمارے ہاں حدود آرڈیننس نافذ ہوا, وہ بھی بڑی حد تک دور حاضر کی تہذیبی روایت کے مقابلے میں کچھ سوالات پیدا کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ اس کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ بعض ہمارے اپنے سیاستدان بھی یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تو ایک وحشیانہ قانون ہے اور خلاف عقل قانون ہے اور یہ اس نوعیت کا قانون ہے. میں اس کی نوعیت صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک کلیش کی شکل پیدا ہو جاتی ہے. پھر جرم اور گناہ کے بارے میں جو ہمارا تصور بظاہر ہے اور جو تصور دور حاضر نے قائم کیا ہے اس میں بھی کچھ مسائل ہیں کہ جن مسائل میں بظاہر تصادم کلیش یا کنفرنٹیشن کی ایک شکل سامنے آتی ہے. گناہ کے معاملے میں عمومی طور پر اتفاق ہی ہوتا ہے دنیا میں, یعنی ملاوٹ کرنا ایک گناہ کی بات ہے, جھوٹ بولنا ایک گناہ کی بات ہے, بددیانتی کرنا ایک گناہ کی بات ہے. گناہ کے ہونے تک اگر آپ کے اور دوسرے کے تصور میں اختلاف بھی ہو تو یہ چونکہ خدا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے تو زیادہ بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن کس گناہ کو جرم قرار دیا جائے گا, جرم قرار دینے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب یہ معاشرے اور ریاست کا مسئلہ بن گیا ہے اور اس میں اب کوئی تادیبی کارروائی ہو سکتی ہے, یہ جرم قرار دینے کے معنی ہے. تو جرم کی تعریف جو عام طور پر دور حاضر میں کر لی گئی وہ یہ تھی کہ جرم صرف وہی گناہ قرار پائے گا کہ جس میں دوسرے کی جان مال یا آبرو کے لیے آپ خطرہ بنتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے اور رضامندی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو وہ گناہ تو ہو سکتا ہے اور خدا اور بندے کے تعلق کے مابین زیر بحث بھی آ سکتا ہے, وہ ریاست کی سطح پر جرم نہیں قرار دیا جا سکتا. جبکہ ہمارے ہاں اس سے ذرا مختلف تصور ہے. میں اس کی زیادہ مثالیں نہیں دیتا, بات آگے بڑھ جائے گی, دو بڑی بڑی مثالیں دے دیتا ہوں. ایک آدمی دوسرے آدمی سے ایک کاروباری معاملہ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے سود لوں گا. یہ ظاہر ہے راضی نامے سے کیا گیا معاملہ ہے, دونوں فریق اس معاملے میں آمادہ ہے یہ کام کرنے کے لیے. تو جو دور حاضر کا جرم کا تصور ہے اس کے تحت اس کو جرم نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جرم سمجھا جاتا ہے اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسٹیٹ کو اپنے کنٹرول میں لینا بھی ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی کرنی ہے. یہ ایک مثال ہے معیشت کے دائرے میں. دوسری معاشرت کے دائرے میں بدکاری کی مثال ہے. یعنی زنا بالجبر کے بارے میں تو پوری دنیا تسلیم کر لے گی کہ یہ جرم ہے, زنا گناہ ہے اس کو سب تسلیم کر لے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دور حاضر کی تہذیب نے اس کو ہنین مریا گوارا کر لیا ہے, یہ نہیں ہے. لیکن کیا اس کو جرم قرار دیا جائے گا؟ تو وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ باہمی رضامندی سے کیا جانے والا ایک گناہ ہے, وہ جانے اور ان کا خدا جانے اس میں اسٹیٹ کا کیا تعلق. چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یورپی یونین نے ابھی جو ترکی پر اعتراضات کیے تھے یورپی یونین میں شمولیت کی شرائط کے معاملے میں, اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ کی تعزیرات میں ابھی بھی اس کو جرم سمجھا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک وہ مقام ہے کہ جس میں ایک تصادم یا باہمی افتراق کی صورت پر. یہ چھ دائرے ہیں جن دائروں میں معلم کی حیثیت سے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی تہذیبی روایت اور دور حاضر کی تہذیبی روایت میں کچھ تصادم کے مقامات بظاہر نمایاں ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ ان میں سے ایک ایک چیز کا تجزیہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ان میں صحیح صورتحال کیا ہے تو یہ تصادم کم ہو جائے. ممکن ہے بعض جگہوں پر یہ محسوس ہو کہ صرف بات کو پیش کرنے یا اسلوب کی نوع تبدیلی کی ضرورت ہے ورنہ کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے. ممکن ہے بعض جگہوں پر یہ صورت ہو کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی, اس میں ہم ایک دوسری جگہ کھڑے ہیں وہ ایک دوسری جگہ کھڑے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہی چھ دائرے ہیں جن میں بحث بھی ہوتی ہے, غور و خوض بھی ہوتا ہے, گفتگو بھی ہوتی ہے اور کچھ کلیش یا تصادم کی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے. دنیا چونکہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کسی نہ کسی درجے میں ہر کہیں زیر بحث بھی آتی ہے اور مسلمانوں کی تہذیب کی نمائندہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں اور بعض موقعوں پر یہی تان و تشنی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. یہ جو چھ کے چھ دائرے ہیں ان کو متعین کر دینے کے بعد اب اگر مزید آپ آگے بڑھیے تو جو میں پہلی بات عرض کر چکا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ نظریاتی اختلاف واقع ہو گیا ہے بلکہ وہ جو تہذیبی روایت میں قدر کا اختلاف ہے وہ بھی بڑے پیمانے پر واقع ہو گیا ہے. یعنی ہم صرف یہی نہیں محسوس کرتے کہ آزادی کو کچھ حدود کا پابند ہونا چاہیے بلکہ اس کو اس درجے کی اہمیت بھی دینے کے لیے اپنی نفسیات کے لحاظ سے تیار نہیں ہوتے جس جگہ پر مغرب اس کو کھڑا ہو کے اہمیت دیتا ہے اور معاملے کو دیکھتا ہے. یہ پس منظر ہے. اس پس منظر کو سامنے رکھنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال جو بھی پیدا ہوئی ہے وہ اگر پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں نے یہ پس منظر آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ معاملات عام طور پر جو کہ مسلمانوں کا مزاج یہ ہے اور ان کی لیڈرشپ کا مزاج بھی یہ ہے کہ کوئی واقعہ بھی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو علمی فکری نفسیاتی پس منظر میں رکھ کے دیکھیں اور یہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں قوم کو کہ وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے, وہ اس کو سازش کے لفظ کے خانے میں ڈال دینے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں اور رد عمل کا اظہار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پورا کر لیا. تو میں نے ایک طالب علمانہ توجہ آپ کی دلائی ہے کہ یہ پورا پس منظر ہے جس کے اندر کھڑے ہو کر ہمارے اور دور حاضر کی تہذیب کے مابین کچھ تصادم کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک زیریں لہر کے طور پر تو ہر جگہ جاری رہتے ہیں, اس پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, بات ہو رہی ہوتی ہے کالج میں, یونیورسٹی میں, میڈیا پر, دوسری جگہوں کے اوپر, لیکن کسی نہ کسی موقع پر یہ نمایاں ہوتے ہیں اور نمایاں ہو کر کوئی دوسرا اظہار اختیار کر لیتے ہیں. جیسے کہ اس موقع کے اوپر یہ ہوا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو جواب میں کہیں گے کہ ہم نے تو صرف اپنے ایک نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے, اور ہمارے ہاں اظہار کرنے کا ایک طریقہ خاکہ اڑا دینا بھی ہے. یعنی یہ آزادی اظہار ہی کے دائرے کی گویا ان کے نزدیک چیز ہوگی, وہ اس کا دفاع کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پچھلے دنوں یہ ہوا ہے کہ اس اخبار کو ایک دوسرے بڑے اخبار نے باقاعدہ ایک میڈل سے نوازا ہے کہ اس نے آزادی اظہار کی عظیم روایت کو آگے بڑھانے میں کردار اپنا ادا کیا. میں ان کی نفسیات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس جگہ سے وہ چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ اب اس پس منظر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معلم کی حیثیت سے ہم اپنی قوم کو کیا پیغام دیں, یا مسلمانوں کو کیا پیغام دیں کہ اس طرح کے معاملات میں وہ کیا کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تین چیزیں ہیں کہ جس کو مسلمان قوم کو سمجھنا بھی چاہیے, اور ایک معلم کی حیثیت سے اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں گے تو اس کو اپنے طالب علموں کو سمجھانا بھی چاہیے. ایک یہ چیز کہ اس پورے پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد ہم اپنی تہذیبی روایت, اپنے تصورات اور اپنے نظریات کو ایسے موقعوں پر دور حاضر کی پوری تہذیب کے فرد فرد تک کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کمیونیکیشن نہ گالی دینے سے ہوگی, نہ دشنام سے ہوگی, نہ رد عمل ظاہر کرنے سے ہوگی, یہ سنجیدہ باوقار علمی گفتگو سے ہوگی. یعنی یہ بات ہم کو کمیونیکیٹ کرنی ہوگی. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ذریعہ پیدا کر دیا, فرد فرد اس سے کام لے سکتا ہے. ظاہر ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے, ایک استاد کی حیثیت سے, وہ انٹرنیٹ کی کمیونیکیشن ہے. یعنی ایک دنیا لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آپ کے ساتھ مکالمے میں شریک ہو سکتی ہے. لوگ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ مکالمے میں شریک ہو سکتے ہیں. تو ایک ایک فرد کو یہ کوشش کرنی چاہیے ایسے موقعوں پر, اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام حالات میں آپ کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ بہت نہیں سنتے, لیکن ایک بہترین موقع آپ کو حاصل ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی تہذیبی روایت اور اپنی اقدار کو کمیونیکیٹ کریں, اس کا ابلاغ کریں. آپ یہ بتائیں کہ ہم حفظ مراتب کے معاملے میں اتنے حساس کیوں ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہم پیغمبروں کے معاملے میں یہ جذبات کیوں رکھتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ بات آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تنقید پر کوئی پابندی نہیں لگا رہے, کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس پچھلے 200-300 سال کے عرصے میں اسلام کے معاملے میں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں, قرآن مجید کے معاملے میں بہت کچھ تنقیدی طور پر لکھا گیا ہے. کبھی مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. ہماری لائبریریوں میں وہ کتابیں موجود ہیں, ہم ان کو پڑھتے ہیں, ہم ان کے بارے میں علمی مکالمہ کرتے ہیں. تنقید ایک بالکل الگ چیز ہے. تنقید کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اختلاف ہے, آپ اپنی بات کو علمی تنقید کے ساتھ دوسرے کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ تنقید سیرت کے واقعات پر ہوئی ہے, یہ تنقید قرآن مجید کی کمپائلیشن پر ہوئی ہے, اور اس معاملے میں نہ کوئی رد عمل کا اظہار ہوتا ہے, نہ کوئی مظاہرہ ہوتا ہے, نہ کوئی شخص اس کو توہین قرار دیتا ہے. اس کو علمی طریقے سے دیکھا بھی جاتا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے. وہ ولیم میور کے سر سید کے جواب سے لے کر منٹگومری وارڈ تک ہو, یا موجودہ زمانے کے بہت بڑے بڑے مستشقین کی تحریروں کی بنیاد پر ہو, ہر جگہ مسلمانوں کا رویہ یہی رہتا ہے. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ایک استثناء بھی نہیں ہے. اور اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنی شدید تنقیدیں علمی طور پر موجود ہیں اس وقت لائبریریوں میں, جو مستشقین کے قلم سے ہوئی ہیں, بلکہ بعض عرب مسلمانوں کے قلم سے ہوئی ہیں, کہ جن تنقیدوں کے معاملے میں ہمیشہ سے یہی رویہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں, اس کا علمی تجزیہ کرتے ہیں, یا اس کی تنقید کرتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علمی تنقید کے دائرے کی چیز ہوتی ہے. تو یہ چیز کمیونیکیٹ کی جائے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ انسان اصل میں انسان ہی ہوتا ہے. جب آپ اس کو سمجھانے کے مقام پر آتے ہیں, اور یہ مان کر سمجھانے کے مقام پر آتے ہیں کہ اس کی بات میں بھی کوئی وزن ہو سکتا ہے, تو اس موقع پر وہ آپ کی بات سنتا ہے. اور ہمیں تو ویسے بھی سمجھانے کے بارے میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ الدین و النصیحہ, تمہیں خیرخائی کے جذبے سے دوسروں تک بات پہنچانی چاہیے. تو یہ بات کمیونیکیٹ کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں ہماری قدریں کیا ہیں, ہماری تہذیب کیا ہے. اور یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے ہاں کسی پیغمبر کے معاملے میں صورتحال وہ نہیں ہے جو ایک سیاسی لیڈر یا حکیم یا فلسفی کے معاملے میں ہوتی ہے. ہمارے جذبات اس معاملے میں بالکل مختلف ہیں, اور ہم آپ کو تنقید کرنے سے اس حریم پر بھی نہیں روکتے. یعنی یہ ایسی بارگاہ ہے کہ ادب کا ہیست زیر آسماز عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آئے جنید و باجدین دیجا. لیکن ہم تنقید کرنے سے آپ کو نہیں روک رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تنقید کا طریقہ اختیار نہ کریں, مزے کا اڑانے کا طریقہ اختیار نہ کریں, تضحیک کا طریقہ اختیار نہ کریں. اس بارگاہ میں یہ آزادی اظہار نہیں ہے, اور یہ ہمارے جذبات کے خلاف ہے. اس کو ہم کمیونیکیٹ کریں, پہلی چیز یہ. اور یہ کمیونیکیشن ظاہر ہے کہ ہر شخص کے پاس جس کے پاس قلم ہوتا ہے علم ہوتا ہے وہ اپنے اپنے اسلوب میں کرتا ہے، لیکن اس کا پورا خیال رکھا جائے کہ طالب علم کر رہا ہو استاد کر رہا ہو اتنا شائستہ لب و لہجہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لب و لہجے آپ کے انداز اور آپ کے اسلوب سے آپ کے پیغمبر کی اخلاقیات دوسروں تک پہنچے، ایک چیز یہ. دوسری چیز جو اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی لطیفہ بن جائے، کوئی کارٹون بن جائے، کوئی تضحیک کی چیز سامنے آ جائے اور اس کا کوئی موضوع نہ ہو. ظاہر ہے کہ وہ کسی مضمون سے پیدا ہوگی. وہ مضمون کیا ہوگا؟ یا تو آپ کے دین اور آپ کی تہذیب کی کوئی چیز ہوگی جس کو غلط سمجھ کر اس کا مذاق اڑایا گیا ہوگا، یا آپ کے پیغمبر کی سیرت کا کوئی واقعہ، آپ کے صحابہ کی سیرت کا کوئی واقعہ ہوگا کہ جس کو غلط سمجھ کر یہ معاملہ کیا گیا ہوگا. تو بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس صورتحال کو دیکھا جائے کہ وہ کیا چیز ہے. اگر وہ سوء فہم کے نتیجے میں پیدا ہوئی یا جس طرح میں نے بتایا ہے کہ وہ ان چیزوں سے متعلق ہے، ان چھ دائروں سے جن میں ہمارے اور ان کے نقطہ نظر میں فرق ہے، تو یہ بہترین دعوت کا موقع ہوتا ہے کہ ہم اس کی اصل حقیقت کو واضح کریں. میں اس کی آپ کو ایک بہت کروڈ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ مستشرقین نے ایک زمانے میں بالکل مزے کا اڑانے والے انداز میں اس چیز کا ذکر کیا اپنی بعض تحریروں میں، اور پڑھے لکھے لوگوں نے کیا، کہ یہ پیغمبر جن کو یہ پیغمبر مانتے ہیں اور یہ قرآن جس کو یہ اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اس کا حال یہ ہے کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیلنڈر میں، قمری اور شمسی کیلنڈر میں جو دنوں کا فرق ہوتا ہے، یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ اس کو شمسی کیلنڈر میں بدلنے کے لیے کچھ دنوں کا اضافہ کر دیا جائے، 10 دن کا کم و بیش فرق ہوتا ہے. تو یہ بالکل ایک تقویم کا عام اصول ہے، لیکن ان کی کتاب قرآن مجید میں چونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا فلکیات کا اور کیلنڈر کا، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انما النسیء کفر، کہ یہ تو بالکل کفر کی چیز ہے. اب ظاہر ہے کہ مذاق اڑا دیا گیا، تصدیق کر دی گئی، لیکن بہت شائستگی کے ساتھ ہمارے اہل علم نے جب یہ بتایا کہ آپ نے بات ہی غلط سمجھی ہے، وہاں کیلنڈر کا مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے، وہاں تو یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ اسلامی قانون میں 4 مہینوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، سال کے 4 مہینوں کو. وہ اس لیے حرام قرار دیے گئے ہیں تاکہ 3 مہینوں میں لوگ حج کر لیں، 1 میں عمرہ کر لیں اور سفر اس میں پرامن رہے. یعنی اس میں جنگ و جدال کو حرام قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جنگ نہیں کی جا سکتی. تو یہ تو امن کا ایک پیغام تھا جو 4 مہینوں کے بارے میں دنیا کو دیا گیا تھا، کم سے کم ان دنوں میں جنگ روک دی جائے، راستے پرامن بنا دیے جائیں، لوگ اطمینان کے ساتھ ایک بڑی عبادت کر سکیں. عربوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ وہ ان 4 مہینوں کو اپنے معاشی مفادات کے لیے الٹ پلٹ لیتے تھے، یعنی کچھ مہینے آگے کر دیے، کچھ پیچھے کر دیے. قرآن نے اس کو کفر کہا ہے، وہاں کیلنڈر زیر بحث نہیں. تو جب یہ بات واضح کی گئی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد پھر اس کا مذاق اڑانا یا اس پر تنقید کرنا ممکن نہیں رہتا. میں نے ایک مثال دی آپ کے سامنے کہ یہ دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے تو سنجیدہ علمی طریقے سے ہم اس کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کر کے یہ دیکھیں کہ ہم اصل حقیقت کو واضح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اس کو شائستگی کے ساتھ علمی اسلوب میں واضح کرنے کی صحیح کرنی چاہیے. تیسری چیز جو اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان چونکہ خالص علمی وجود بھی نہیں ہے، خالص عقلی وجود بھی نہیں ہے، وہ ایک نفسیاتی وجود ہے اور وہ اپنے جذبات بھی رکھتا ہے، جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے. دور حاضر میں اظہار جذبات کے کچھ طریقے مسلمہ مہذب طریقے قرار پا گئے. یعنی آپ کوئی جلسہ کرتے ہیں، آپ کوئی اجتماع کرتے ہیں، آپ کوئی مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ آپ دنیا کے اندر کوئی نیوسنس پیدا کرنے کی چیز نہیں سمجھے جاتے، بلکہ ایک مہذب طریقے اظہار ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جب عراق اور پر حملہ ہوا ہے تو اس موقع کے اوپر خود مغربی دنیا میں بڑے عظیم الشان مظاہرے ہوئے اور لوگوں نے اپنے جذبات کا جنگ کے خلاف اظہار کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے. لیکن اگر یہ معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، اور یہ کیا جا سکتا ہے، یہ غلط چیز نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کو اور مسلمان نوجوانوں کو، اساتذہ کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ اب اگر تم اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے باہر نکلے ہو تو کوئی نکسیر نہیں پھوٹنی چاہیے اور کوئی بتی نہیں ٹوٹنی چاہیے. تمہیں ایک نہایت مہذب انسان کی حیثیت سے غم کی تصویر بن کر اپنے اس غم کا اظہار کرنا چاہیے. یہ معاملہ ہلڑ بازی کرنے کا نہیں ہے، اور اگر اس موقع پر یہ کرو گے تو جس پیغمبر کی حرمت کے تقدس کے لیے تم باہر نکل رہے ہو، یہ بات یاد رکھو کہ اس پیغمبر نے لوگوں کی جان، مال اور آبرو کو بھی اسی حرمت کے مقام پر رکھا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جان، مال اور آبرو مسلمان ہی کی نہیں محض، یعنی ہر شخص کی، ہر انسان کی، یہ اہمیت رکھتی ہے کہ قرآن مجید میں یہ لافانی اعلان کیا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کی ناحق جان لے لی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان لے لی. اور من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا پوری انسانیت کو زندگی بخشی. دنیا کے پورے لٹریچر میں انسانی جان کی حرمت کے لیے اس قدر بلیغ اسلوب میں آپ کو کوئی بیان نہیں ملے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں جو تین اہم ترین باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ انا امبالکم و دماغکم و آرازکم حرام علیکم کا حرمت یوم کم حاضہ فی شہر کم حاضہ فی بلد کم حاضہ، کہ دیکھو یہ مہینہ کون سا ہے، دیکھو یہ شہر کون سا ہے، دیکھو یہ دن کون سا ہے. عرفہ کا دن تھا جو مقدس ترین دن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جیسی حرمت اس چیز کو حاصل ہے ویسی ہی حرمت انسان کی جان مال اور آبرو کو حاصل ہے. اس سے آگے کوئی الفاظ نہیں اختیار کیے جا سکتے تھے. گویا یہ بات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی کہ انسانی جان کی حرمت کو، انسانی مال کی حرمت کو اور انسان کی آبرو کی حرمت کو یہ درجہ حاصل ہے. تو یہ بات لوگوں پر واضح کی جائے، مسلمانوں پر واضح کی جائے کہ اگر اس طرح کے کسی موقع پر انہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے تو پھر ان کو اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ان کے ہاتھوں میں سے اس طرح کی کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے تو یہ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسروں کی عزت آبرو جان مال محفوظ رہے. اس چیز کا ادراک پیدا کیا اور یہ بتایا جائے کہ جو شخص اس موقع پر ان چیزوں کی حرمت کو پامال کرتا ہے وہ بھی اتنے ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جس گناہ یا جس جرم کے خلاف وہ احتجاج کرنے کے لیے نکلا ہے. تاکہ مسلمانوں اور اسلام کے معاملے میں جو تاثر ہمارے اس طرح کے تشدد اور اس طرح کے حدود سے تجاوز سے پیدا ہوا ہے وہ کسی حال میں پیدا نہ ہونے پائے، اور جب تک اس چیز کی ضمانت نہ دے دی جائے اس وقت تک یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے. تو یہ تین تو وہ چیزیں ہیں جن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کا اقدام کر سکتے ہیں. عالمی یا بین الاقوامی سطح پر، مسلمان امت کی سطح پر، ہم اپنے حکمرانوں کو، ارباب حل وقت کو یہ توجہ دلا سکتے ہیں کہ وہ یہ کوشش کریں کہ جس طرح یہودیوں کے معاملے میں یا بعض اور چیزوں کے معاملے میں عالمی سطح پر بعض ممالک میں قانون سازی ہوئی ہے، تو عالمی اداروں میں مسلمانوں کے بھی اور ان کی تہذیب کے بھی اس طرح کے معاملات جو تضیق کے دائرے میں آتے ہیں، توہین کے دائرے میں آتے ہیں، تنقید زیر بحث نہیں ہے، نہ آزادی اظہار رائے زیر بحث ہے، ان میں کچھ ایسے قوانین بنا لیے جائے کہ جو عالمی سطح پر اس طرح کے ماحول کو کنٹرول کریں. کیونکہ یہ در حقیقت امن میں چنگاری پھینک دینے والی بات ہے جس کے بعد نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا کے لیے کیا خطرات لاحق ہو جائیں. تو اس میں ہمیں امن کے حوالے سے اپروچ کر کے دنیا کے ضمیر کو متوجہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کے لیے ایسے قوانین اور قاعدے بنائے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک لمبا عمل ہے. ہم مسلمانوں کا عام مزاج یہ ہے کہ ہم وقتی رد عمل تو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ایک لمبی منصوبہ بندی کر کے اس طرح کے قانونی اقدامات کے لیے راستہ ہموار کرنے کا کام عام طور پر نہیں کرتے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اب آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ جو میں نے چھ کے چھ دائرے آپ کے سامنے واضح کیے تھے، ان کے بارے میں ہر مسلمان طالب علم بھی اور مسلمانوں کے خاص طور پر معلمین بھی، وکلاء بھی، ججز بھی، ان کی بڑے پیمانے پہ ایجوکیشن کا اہتمام کیا جائے. یعنی اس کے معاملے میں ایسی ورکشاپ اور ایسی مجالس منعقد کی جائے جس میں ایک ایک چیز کو لے کر یہ دیکھا جائے کہ اس میں اصل حقیقت کیا ہے. جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، جو کچھ سامنے آ رہا ہے، کیا وہی حقیقی ہے یا اصل حقیقت اس سے مختلف ہے، یا اس میں کچھ آرا میں اختلاف ہے، یا اگر اختلاف ہے تو اس میں زیادہ مدلل اور کمی بات کون سی ہے. تو مسلمانوں کو جب اس میں ایجوکیٹ کرتے ہیں آپ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو چونکہ تہذیب نفس کرتی ہے، تو اس طرح آہستہ آہستہ پھر آپ کا رد عمل بھی علمی، باوقار، مہذب اور شائستگی کے حدود میں آنا شروع ہو جاتا ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو چھ دائرے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ سب کے ذہنوں میں اس کے معاملے میں سوالات ہوں گے، لیکن بالعموم یہ جس طرح زیر بحث آنی چاہیے، جیسے ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، جیسے ان میں سے ایک ایک معاملے کا جائزہ لینا چاہیے، وہ چیز ہمارے ہاں نہیں ہوتی. اور میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ اگر یہ کام کیا جائے تو عین ممکن ہے کہ اس کے بعد جہاں ذرا اختلاف ہے وہاں اختلاف ویسے ہی مٹ جائے، جہاں اختلاف بظاہر نظر آ رہا ہے وہاں محض اسلوب بیان کا اختلاف سامنے آئے، اور جہاں پر واقعتاً یہ صورتحال ہے وہاں اگر ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کو، تو ان کے پاس ایسے محکم دلائل آ جائیں کہ جس کی بنیاد پر ممکن ہے کہ وہ اپنی تہذیبی روایت، اپنی مذہبی قدر کو دوسروں تک منتقل کرنے میں کامیاب ہوں. اور اسلام تو ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، اس کو بہرحال علم استدلال کے طریقے کے اوپر دنیا تک پہنچنا ہے اور اپنی جگہ بنانی ہے. یہ مختصر گزارشات ہیں جو میں اس موضوع کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. میرا احساس یہ ہے کہ خاص طور پر معلم کا جو درجہ ہے اور جو مقام ہے اور جس جگہ پر ایک معلم کو گفتگو کرنی چاہیے، اس میں سوائے علم اور استدلال کے اور کسی چیز کو داخل نہیں ہونا چاہیے. اور جذبات کا بھی اگر معاملہ ہو تو اس کے اظہار کے اسالیب اتنے شائستہ ہونے چاہیے کہ جس کو قرآن مجید لفظ تقویٰ سے تعبیر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بشارت یہ ہے کہ اگر نازک موقعوں پر ان تتقو و تصبرو تم حدود کے پابند رہو گے اور صبر کے ساتھ معاملات کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی تمہاری مدد کروں گا, اور اگر حدود کو لانگ جاؤ گے اور صبر سے کام نہیں لوگے تو پھر میں بھی تمہاری مدد نہیں کروں گا. اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین, اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ میدان سے ہٹ جائیں, اس کا مطلب ہوتا ہے موقف کو درست طریقے سے متعین کریں, اس پر جم کر کھڑے ہوں اور اطمینان کے ساتھ معاملات اس طرح کریں کہ آپ کی طرف سے کوئی غلط اقدام نہ ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.